السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور جہاں واشنگٹن میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمیں آن لائن بھی سن سکتے ہیں. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے عام خبروں کی سرخیاں. پاکستان
اور بھارت کی سرحدی افواج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ. سرتاج عزیز کا بھارتی ہم منصب کے نام خط. پاکستانی فوجیوں کی ہلاکت کے واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
کشمیر میں بھارت پاکستان سرحد پر تازہ جھڑپوں میں 2 شہری ہلاک، 8 زخمی، سینکڑوں کنبے نقل مکانی کرنے پر مجبور. میں ہوں یوسف جمیل، سری نگر سے مفصل رپورٹ سماعت کیجیے گا تھوڑی دیر کے بعد.
اور عالمی خبروں میں، انڈونیشیا کی امدادی ٹیمیں ایئر ایشیا کے مسافر بردار طیارے کے ملبے کی تلاش کر رہی ہیں، اور انہوں نے بحیرہ جاوا میں تقریباً 30 میٹر پر 2 بڑی چیزوں کا پتہ چلایا ہے، اور سمندر کی تہہ پر تیل کے نشان بھی دیکھے گئے ہیں. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. پاکستان کے ایوان زیریں یا قومی اسمبلی میں ہفتے کے روز 2 بڑے بل پیش کیے گئے، جن کا مقصد ملک کے آئین میں ترمیم کرنا ہے، جس کے تحت ایسی خصوصی فوجی عدالتیں قائم کی جا سکیں جن میں دہشت گردوں کے مقدمات کی تیزی سے سماعت ہو سکے. تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں سنیے.
پاکستان میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے 21ویں آئینی ترمیم کے بل کے علاوہ آرمی ایکٹ 1952 میں مزید ترمیم کا بل ہفتے کو قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا. وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید، جن کے پاس وزارت قانون و انصاف کا اضافی قلمدان بھی ہے، نے ترامیم کے بل قومی اسمبلی میں پیش کیے. تاہم اس بارے میں بحث نہیں کی گئی اور اجلاس پیر کی شام تک ملتوی کر دیا گیا. نئی آئینی ترامیم کا مقصد پاکستان کے خلاف جنگ کے مرتکب اور دہشت گردی کے جرائم میں ملوث افراد کے خلاف مقدمات کو تیزی سے نمٹانا اور ایسے عناصر کی سرکوبی کے لیے مؤثر اقدامات کرنا ہے. وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں جمعے کو پارلیمانی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے ایک مشاورتی اجلاس میں آئینی ترامیم کے مسودے کو پارلیمان میں پیش کرنے کی منظوری دی گئی تھی. اس اہم اجلاس میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کے علاوہ انٹیلیجنس ادارے آئی ایس آئی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر نے بھی شرکت کی تھی. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ فوجی افسران کی سربراہی میں خصوصی عدالت 2 سال کے لیے قائم کی جائیں گی. اس موقع پر جنرل راحیل شریف نے کہا کہ خصوصی عدالتوں کا قیام فوج کی خواہش نہیں بلکہ غیر معمولی حالات کا تقاضا ہے. خصوصی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے بعض سیاسی جماعتوں بشمول حزب اختلاف کی جماعت پیپلز پارٹی کی طرف سے بعض تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا. تاہم جمعے کی رات وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے بتایا کہ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری سیاسی جماعتوں کے مشاورتی اجلاس میں شریک تھے.
آصف زرداری صاحب آج مطمئن تھے. آصف زرداری صاحب نے بہت ہی مثبت کردار ادا کیا، بلکہ قائدانہ کردار ادا کیا ہے اس تمام اتفاق رائے کو حاصل کرنے کے لیے.
پرویز رشید کا کہنا تھا کہ جمعیت علماء اسلام فے کے مولانا فضل الرحمان کے دینی مدارس کے حوالے سے تحفظات پر بھی تفصیلی بات چیت کی گئی.
مولانا کے جو تحفظات ہیں ان کا حل نکال لیا گیا ہے اور مولانا کو ان سے آگاہ بھی کر دیا گیا ہے، لیکن بنیادی طور پر کسی کو کسی چیز سے کوئی اختلاف نہیں ہے. اس پر اگر کسی کے کوئی تحفظات تھے تو اس کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہے. اگر مزید بھی ان کی تسلی درکار ہوگی تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو مزید تسلی بھی دی جائے گی.
آرمی ایکٹ کے تحت پاکستان کے خلاف جنگ کرنے، فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملہ کرنے، سول اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے، دھماکہ خیز مواد رکھنے یا کہیں منتقل کرنے اور مذہب کے نام پر ہتھیار اٹھانے والوں کے خلاف مقدمہ چلا کر انہیں سزائیں سنائی جا سکیں گی. مزید برآں، اغوا برائے تاوان اور غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے مالی معاونت فراہم کرنے والوں کے خلاف بھی اس قانون کے تحت کاروائی کی جا سکے گی. پشاور میں فوج کے زیر انتظام اسکول پر 16 دسمبر کو پاکستان کی تاریخ کے ایک بدترین دہشت گرد حملے میں 133 بچوں سمیت 149 افراد کی ہلاکت کے بعد دہشت گردی کے خاتمے کے لیے فیصلہ کن کارروائی کا فیصلہ کیا گیا تھا. وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ اب وقت آ پہنچا ہے کہ دہشت گردوں اور ان کے لیے ہمدردی رکھنے والوں کا صفایا کیا جائے، اور ان کے بقول اس کام میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی. حکام کے مطابق پاکستان میں دہشت گردی کے مقدمات میں ملوث بڑی تعداد میں ایسے قیدی ہیں جن کے خلاف عدالتی کارروائی کا عمل مکمل نہیں ہو سکا ہے، اس لیے دہشت گرد گردی میں ملوث مجرمان کو سزائیں دلوانے کے لیے خصوصی فوجی عدالتیں قائم کر کے ان میں مقدمات چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پشاور حملے کے بعد وزیراعظم نواز شریف نے ملک میں 2008 سے سزائے موت پر عمل درآمد پر عائد پابندی ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا، جس کے بعد سے دہشت گردی میں ملوث ہونے پر عدالتوں سے سزائے موت پانے والے 7 مجرموں کو پھانسی دی جا چکی ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی فوج نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی فوجوں نے سیالکوٹ کے نزدیک سرحد پر فائرنگ کر دی، جس سے ایک 13 سالہ پاکستانی لڑکی سمیرا ہلاک ہو گئی اور ایک بچہ زخمی ہوا۔ تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں سنیے۔
پاکستانی فوج نے کہا ہے کہ سیالکوٹ کے قریب ورکنگ باؤنڈری پر ہفتے کو بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورسز کی مبینہ بلا اشتعال فائرنگ سے ایک 13 سالہ لڑکی سمیرا ہلاک ہو گئی، جبکہ شکرگڑھ سیکٹر میں سرحد پار فائرنگ سے ایک 8 سالہ بچہ مرسلین زخمی ہو گیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کے ایک بیان کے مطابق پاکستانی اہلکاروں نے بھارتی فوج کی فائرنگ کا بھرپور جواب دیا۔ بیان میں بتایا گیا کہ فائرنگ سے ہلاک ہونے والی لڑکی کا تعلق ظفروال سیکٹر کے چک نہلا سے تھا، جبکہ 8 سالہ زخمی مرسلین شکرگڑھ کے سیکٹر چک بھیکا کا رہائشی ہے۔ دوسری جانب بھارت کا کہنا ہے کہ پاکستانی سرحدی افواج کی مبینہ فائرنگ سے کہوٹا سیکٹر میں ایک خاتون ہلاک اور 7 افراد زخمی ہو گئے۔ پاکستان اور بھارت کے حکام ایک دوسرے پر فائر بندی کی خلاف ورزی میں پہل کرنے کا الزام عائد کرتے آ رہے ہیں۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ورکنگ باؤنڈری پر فائرنگ کے تبادلے میں پاکستانی رینجرز کے 2 اہلکار جبکہ بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورس کا 1 اہلکار ہلاک ہو چکا ہے۔ پاکستان نے رواں ہفتے ظفروال سیکٹر میں بھارتی سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے اپنے 2 اہلکاروں کی ہلاکت پر بھارت سے شدید احتجاج بھی کیا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ اور قومی سلامتی سرتاج عزیز نے بھارت کی وزارت خارجہ کو ایک خط لکھا، جس میں فائرنگ کے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے فوری تحقیقات کر کے اس میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ دفتر خارجہ سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کے واقعے سے دونوں ملکوں کے درمیان کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے علاوہ ورکنگ باؤنڈری پر طے شدہ طریقہ کار کو دھچکا لگے گا۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے مطابق سرتاج عزیز کا خط اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمشنر کے حوالے کیا گیا۔ بیان میں بتایا گیا کہ سرتاج عزیز نے بھارتی ہائی کمشنر سے کہا کہ لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر کشیدگی بڑھانا پاکستان کے مفاد میں نہیں، کیونکہ اس وقت ملک کی مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ملک بھر میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ ان حالات میں بھارت کا یہ الزام کہ پاکستان دراندازی کی کوششوں کی مدد کر رہا ہے حقیقت سے کہیں دور ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ 31 دسمبر 2014 کو بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے پنجاب رینجرز کے اہلکاروں کو فلیگ میٹنگ کے لیے بلایا تھا، لیکن پھر ان پاکستانی اہلکاروں پر فائرنگ شروع کر دی گئی، جس سے 2 فوجی زخمی ہو گئے۔ بعد ازاں بھارتی فورسز کی طرف سے فائرنگ نہ روکنے کے باعث زخمی پاکستانی فوجیوں کو بروقت طبی امداد نہ مل سکی، جس سے وہ دم توڑ گئے۔ تاہم بھارت کا دعویٰ ہے کہ فائرنگ کی ابتدا پاکستانی فوجیوں کی طرف سے کی گئی اور فائرنگ کے اس واقعے میں ایک بھارتی فوجی بھی ہلاک ہوا تھا۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے مطابق معاملے کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چوہدری نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل ممالک اور یورپی یونین کے سفارتکاروں کو اس بارے میں بریفنگ دی ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ بھارت کو ایسے اقدامات سے باز رہنے کے لیے کہے جو خطے میں استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارتی کشمیر میں ایسے ہزاروں خاندان جو سرحد کے قریب آباد ہیں نقل مکانی کر رہے ہیں، جبکہ بھارتی اور پاکستانی فوجوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں سنیے۔
متنازع فی کشمیر کی سرحد پر بھارت اور پاکستان کے سرحدی حفاظت دستوں کے درمیان تازہ فائرنگ اور شیلنگ میں نئی دہلی کے زیر کنٹرول کشمیر کے علاقے میں خاتون ہلاک اور 8 دوسرے شہری زخمی ہوئے ہیں، جبکہ پاکستان کے چک نہالا گاؤں میں 13 برس کی ایک لڑکی لقمہ اجل بن گئی ہے۔ جموں میں بھارت کے سرحدی حفاظت دستے BSF کے عہدیداروں نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ پاکستان کے پنجاب رینجرز نے بھارتی کشمیر کے سانبا اور کٹھوا اضلاع میں واقع اس کی 13 چوکیوں اور شہری علاقوں کو مارٹر توپوں سے ہدف بنایا، جس کے نتیجے میں منگو چک نامی سرحدی دیہات کی ایک خاتون توری دیوی موقع ہی پر ہلاک ہو گئی، جبکہ 8 دوسرے شہری زخمی ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی BSF نے لوگوں سے شہری علاقے حفظمات تقدم کے طور پر خالی کرنے کے لیے کہا۔ چنانچہ متاثرہ دیہات سے 1000 سے زائد کنبے محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہو گئے ہیں اور مزید گھر چھوڑنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ادھر سیالکوٹ میں پاکستانی عہدیداروں نے بتایا کہ BSF نے بلا کسی اشتعال کے سرحدی دیہات چک نہالا اور چک سلیم کو ہلکے اور خود کار ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ موٹر توپوں سے نشانہ بنایا، جس کے دوران ظفر وال کی 13 سالہ سمیرا ہلاک اور شکر گڑھ کی 8 سالہ مرسلین زخمی ہو گئیں۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ISPR کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان میں اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پاکستانی سرحدی حفاظتی دستے نے بھارتی فائرنگ اور شیلنگ کا مناسب جواب دے دیا۔ پاکستانی عہدیداروں نے یہ بھی بتایا کہ سنی چر کو پیش آئے واقعات سے پہلے بھارتی سرحدی حفاظتی دستے نے نئے سال کے آغاز پر بھی پاکستانی علاقوں کو اسی طرح نشانہ بنایا تھا، جس کے نتیجے میں پنجاب رینجرز کے 2 سپاہی ہلاک ہو گئے۔ لیکن بھارتی عہدیداروں نے پاکستانی رینجرز پر سرحدوں پر نومبر 2003 سے نافذ فائر بندی کے سمجھوتے کی مسلسل خلاف ورزیاں کرنے کا الزام دہراتے ہوئے کہا کہ BSF کی جوابی فائرنگ میں گزشتہ 4 روز کے دوران 8 پاکستانی رینجرز ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ بھارتی کشمیر میں بین الاقوامی سرحد پر، جو پاکستان میں ورکنگ باؤنڈری کہلاتی ہے، پاکستانی فائرنگ سے BSF کا ایک سپاہی اور ایک خاتون سمیت 2 شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ ادھر نئی دہلی میں بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے کہا ہے، ان کے اپنے الفاظ میں، جہاں بھارت ایک طرف پاکستان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے، پاکستان لگاتار بھارت کے سردی علاقوں کو گولی باری کا نشانہ بنا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان ہمارا پڑوسی ملک ہے اور ہم اس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات قائم کرنے کے خواہاں ہیں۔ یوسف جمیل، اردو VOA، سری نگر۔
میڈیم ویو 972 KHz پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
انڈونیشیا، ملائیشیا، سنگاپور، جاپان اور امریکہ کی کشتیوں اور امدادی عملے نے ہفتے کے روز ایئر ایشیا کی طیارے کے ملبے اور مسافروں کی لاشیں تلاش کرنے کا کام ایک بار پھر تیزی سے شروع کیا۔ مسافر طیارہ گزشتہ اتوار کو انڈونیشیا سے سنگاپور جاتے ہوئے لاپتہ ہو گیا تھا، جس کے کچھ باقیات کی نشاندہی منگل کے روز بحیرہ جاوا میں ہوئی تھی۔ انڈونیشیا کی امدادی ٹیمیں ایئر ایشیا کے مسافر بردار طیارے کے ملبے کی تلاش میں ہیں اور انہوں نے بحیرہ جاوا میں تقریباً 30 میٹر کے مقام پر 2 بڑی چیزوں کا پتہ لگایا ہے اور سمندر کی تہہ پر تیل کے نشان بھی دیکھے ہیں۔ انڈونیشیا میں طیارے کے مسافروں کے عزیز و اقارب منتظر ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ مزید لاشیں بازیاب کی جا سکیں گی۔ جہاز پر سوار ایک مسافر کے اہل خانہ میں سے ایک، اونگ کو گناون، کا کہنا ہے کہ ہم خوش ہیں اور ہمیں اطمینان ہوا ہے کہ امدادی ٹیم کو جہاز کا ایک بڑا حصہ مل گیا ہے، کیونکہ اب 6 روز گزر چکے ہیں۔ ہم جلد سے جلد لاشوں کی شناخت چاہتے ہیں تاکہ آخری رسومات ادا کر سکیں، کیونکہ اگر دیر ہو جاتی ہے تو پھر لاشوں کی شناخت نہیں ہو سکے گی۔ امدادی سرگرمیوں کے سربراہ بام بانگ سولیسٹیو نے ہفتے کے روز رپورٹروں کو بتایا کہ امدادی ٹیمیں ریموٹ سے کام کرنے والی زیر آب گاڑیوں کی مدد سے ملبے کی تصویریں حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں، تاہم عہدیدار کہتے ہیں کہ پرواز سے متعلق ڈیٹا ریکارڈرز کی تلاش میں ممکن ہے علاقے میں تلاش اور امداد کا کرنے والے جہازوں کی آوازوں کی وجہ سے رکاوٹ پیدا ہو۔ یہ ریکارڈ ایک ہلکی آواز کا سگنل بھیجتے ہیں۔
As you have so many ship in the area, then they also will create a noise.
ٹرانسپورٹ سیفٹی کی نیشنل کمیٹی کی عہدیدار تور سانیتیوشو سوسو کہتے ہیں، چونکہ اس علاقے میں بہت سے جہاز موجود ہیں اور ان سے شور بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پانی بہت گہرا نہیں، صرف 30 یا 40 میٹر کی گہرائی ہے۔ نظریاتی طور پر ہمیں سگنل کے حصول کے لیے زیادہ شور سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی بڑا سگنل نہیں ہوتا بلکہ پنجر سے ملنے والا کمزور سگنل ہوتا ہے۔ انڈونیشیا کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اب تک 30 لاشیں بازیاب ہوئی ہیں، جبکہ جمعے کے روز درجن بھر سے زائد لاشیں نکالی گئی تھیں۔ ان میں سے بیشتر ایک امریکی بحری جہاز نے نکالی۔ ایئر بس A320 میں 162 مسافر اور عملے کے اہلکار سوار تھے، جب یہ اتوار کے ابتدائی اوقات میں ریڈار سے غائب ہو گیا۔ تلاش کے دائرہ کار میں ہفتے کے روز اضافہ کر دیا گیا، کیونکہ حکام کا کہنا ہے کہ ممکن ہے ملبہ جنوبی بورنیو کے ساحل تک بہہ چکا ہو۔ موسمی پیشگوئی کرنے والے کہتے ہیں کہ شدید بارش اور تیز ہوا سے بحالی کی کوششوں میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے اور طوفانی لہروں کی وجہ سے اتوار کے روز یہ صورتحال برقرار رہ سکتی ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی کے جرائم کی بین الاقوامی عدالت یعنی ICC میں شمولیت کے اقدام سے آزاد ریاست کے لیے اس کی خواہشات کی تکمیل کے امکان کو تقویت نہیں ملتی۔ آئی سی سی میں شرکت کر کے فلسطینی اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کے الزامات لاگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اقوام متحدہ کے لیے فلسطینی سفیر ریاض منصور کہتے ہیں کہ آئی سی سی میں شمولیت کی درخواست انصاف کے لیے کی جانے والی تگ و دو کے واسطے ضروری ہے۔ ادھر اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نتنیاہو نے آئی سی سی میں شامل ہونے کی فلسطینی درخواست پر جوابی کارروائی کی دھمکی دی ہے، لیکن اس کی وضاحت نہیں کی۔ القاعدہ کا ایک اہم رکن امریکہ میں عدالتی کارروائی شروع ہونے سے چند دن قبل انتقال کر گیا۔ 1998 میں افریقہ میں امریکی سفارت خانوں پر بم حملے میں مبینہ طور پر ملوث ابو انس اللبی کی موت نیو یارک میں جمعے کے روز ہوئی۔ ان کے وکیل برنارڈ کلینمن کا کہنا ہے کہ ان کا موکل ہیپاٹائٹس سی اور جگر کے سرطان میں مبتلا تھا اور جمعے کو نیو یارک کے ایک ہسپتال میں ان کی موت ہوئی۔ لیبیا سے تعلق رکھنے والے اللبی اور ایک سعودی شخص خالد الفواس کے خلاف مقدم کا آغاز 12 جنوری کو ہونا تھا۔ ان دونوں پر تنزانیہ اور کینیا میں بم حملوں کا الزام تھا، جس میں 200 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ برنارڈ کا کہنا تھا کہ ان کے موکل اللبی کی صحت گزشتہ ماہ تیزی سے گرنا شروع ہو گئی۔ اللبی کو اکتوبر 2013 میں امریکی اسپیشل فورسز نے لیبیا کے دارالحکومت طرابلس سے ایک کارروائی کے دوران حراست میں لیا تھا۔ وہ امریکی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی کی انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی فہرست میں بھی شامل تھا۔ آسٹریلیا کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جنوبی ریاستوں میں جنگل کی آگ قابو سے باہر ہو چکی ہے اور ہزاروں افراد کو اپنے گھروں سے نکلنا پڑا ہے۔ آگ بجھانے والے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جنوبی آسٹریلیا اور وکٹوریا ریاستیں انتہائی طور پر متاثر ہوئی ہیں، جہاں درجنوں مکانات یا تو تباہ ہو گئے ہیں یا انہیں نقصان پہنچا ہے۔
I need to impress on those South Australians who are living in and around
جنوبی آسٹریلیا کے پریمیئر جے ویدر ہیل کہتے ہیں کہ میں سدرن ماؤنٹ لافٹی رینجز کے ارد گرد مقیم آسٹریلوی افراد کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم خطرناک آگ کا سامنا کر رہے ہیں اور آپ کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ جنگل کی آگ کی صورت میں اپنی بقا کے منصوبے پر عمل کریں۔ خشک موسم، تیز ہواؤں اور 30 سیلسیس سے زائد درجہ حرارت کی وجہ سے آگ کے لیے بدترین صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور یہ تمام سمتوں میں بے قابو ہو کر آگے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ متاثرہ علاقے کے رہائشی کلیٹن فینلی کہتے ہیں کہ پہاڑی پر آگ کے بھڑکنے کی آواز ہوائی جہاز کے انجن کی طرح ہے اور بلند سے بلند ہوتی جا رہی ہے۔ آسٹریلیا میں گرمیوں کے مہینوں میں تباہ کن جنگلی آگ عام ہے۔ تقریباً 6 برس قبل وکٹوریا ریاست میں جنگل کی آگ میں 173 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ 2000 سے زیادہ مکانات بھی تباہ ہوئے تھے۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما نے ہالی ووڈ کی فلم اسٹوڈیو سونی پکچرز پر ہیکنگ حملے کے الزام میں شمالی کوریا پر نئی اقتصادی پابندیاں عائد کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق نئی پابندیاں شمالی کوریا کے 3 اہم سرکاری اداروں اور 10 شہریوں پر عائد کی گئی ہیں۔ پابندیوں کا نشان بننے والے سرکاری اداروں میں شمالی کوریا کی مرکزی انٹیلیجنس ایجنسی، ہتھیاروں کی خرید و فروخت کا نگران سرکاری ادارہ اور سائنسی تحقیق کی ایجنسی شامل ہے۔ تاحال یہ واضح نہیں کہ پابندی کا نشانہ بننے والے تینوں اداروں کا سونی پکچر چرس کی ہیکنگ کے واقعے سے کیا تعلق ہے۔ ان تینوں اداروں پر شمالی کوریا کے جوہری پروگرام سے تعلق کے الزام میں پہلے سے ہی امریکی پابندیاں عائد ہیں۔ محکمہ خزانہ کے مطابق شمالی کوریا کے جن 10 شہریوں پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں، ان میں سے بعض شمالی کوریا کی حکومت کے افسر، جبکہ دیگر پابندی کا نشانہ بننے والے تینوں سرکاری اداروں کے اعلی سطحی ملازمین ہیں۔ امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ افورڈیبل کیئر ایکٹ، جسے اوباما کیئر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کے تحت گزشتہ برس قریب 70 لاکھ افراد نے ہیلتھ کیئر کوریج کے لیے دستخط کیے۔ بائیڈن نے وائٹ ہاؤس سے ہفتے کے روز اپنے خطاب میں صدر باراک اوباما کی جگہ کہا جو ہوائی میں تعطیلات گزار رہے ہیں۔ نائب صدر نے کہا کہ افورڈیبل ایکٹ کے تحت حفظان صحت پر اٹھنے والے اخراجات سیل فون یا کیبل ٹیلی ویژن کے بلوں کی طرح ہیں۔ بائیڈن نے کہا کہ ہم نے اس ملک میں بالآخر یہ بحث ختم کر دی ہے کہ ہیلتھ انشورنس ایک حق ہے یا پھر رعایت۔ انہوں نے امریکی عوام پر زور دیا کہ وہ ہیلتھ کیئر ڈاٹ گاو پر اپنے سوالات اور تحفظات کے بارے میں جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ ایبولا مرض کا مقابلہ کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے کے نئے سربراہ اسماعیل اولد شیخ احمد نے ہفتے کے روز اپنے فرائض کی ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ ایک روز پہلے ان کے پیشرو نے پیشگوئی کی تھی کہ مرض کی بدترین وبا اس سال ختم ہو سکتی ہے۔ گھانا کے مقام آکرا میں بات کرتے ہوئے اینتھنی بینبری نے مزید کہا کہ ابھی اس بحران کے ختم ہونے میں وقت لگے گا۔
is going to go on for not just weeks, but some months more, but I believe we will do it in 2015.
Anthony Bunbury کہتے ہیں کہ اس میں چند ہفتے نہیں بلکہ کچھ اور ماہ لگ جائیں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ ہم 2015 میں اس پر قابو پا لیں گے اور ایبولا کا خاتمہ ہو جائے گا, جس کے لیے ہمیں بھرپور کوششیں کرنا ہوں گی, نہ صرف متاثرہ ملکوں کی حکومتوں کے ساتھ مل کر بلکہ کمیونٹیز کے ساتھ مل کر بھی کام کرنا ہوگا. ایبولا کے تقریباً تمام کیسز سیرالیون, لائبیریا اور گنی میں ہوئے. اس مرض کی وجہ سے 7,900 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں. نیو یارک کے پولیس کمشنر یہ نہیں چاہتے کہ پولیس عہدیدار وینجیان لیو کی آخری رسومات کے موقع پر کوئی سیاسی بیان دیں. لیو ان دو پولیس افسروں میں شامل ہیں جنہیں ایک اچانک حملے میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا. کمشنر ولیم برٹن نے ایک یادداشت میں کہا کہ ایک ہیرو کا جنازہ دکھ اور تکلیف کا موقع ہے, گلے شکوے کا نہیں. نیو یارک ٹائمز میں ایک رپورٹ کے مطابق پولیس یونین عہدیداروں نے افسروں کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ وہ لیو کے جنازے پر میئر کے لیے ناپسندیدگی کا دوبارہ مظاہرہ کریں. توقع ہے کہ ہزاروں پولیس افسر اور سوگوار لیو کے جنازے میں شریک ہوں گے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. اور خبروں کے بعد آئیے کچھ اور رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. روسی معیشت کے بارے میں 2015 کے لیے تشویشناک پیش گوئیوں کے باوجود بہت سے روسیوں نے نئے سال کا خیر مقدم خوشی اور مسرت اور ایک بہتر مستقبل کی امیدوں کے ساتھ کیا. روبل کی قیمت میں کمی کے تناظر میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ خوشحالی سے زیادہ استحکام کی خواہش رکھتے ہیں, لیکن مغرب کے ساتھ سیاسی کشیدگیوں سمیت دوسرے مسائل نے بظاہر قومی تفاخر کی ایک لہر پیدا کر دی ہے, جو ایسی چیز ہے جسے روسی صدر نے سال نو کے اپنے پیغام میں بڑھانے کی کوشش کی. وائس آف امریکہ کی زلتسکا ہوک نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ ایک بہتر مستقبل کی توقعات مشرقی یوکرین کے روسی بولنے والوں میں بھی بطور خاص زیادہ دکھائی دیتی ہیں. تفصیلات کے ساتھ سعدیہ اسد.
ماسکو کی ریڈ اسکوائر میں نئے سال کے آغاز کے موقع پر ہونے والی آتش بازیوں کا استقبال روس کے بہتر وقتوں کو یاد کرتے ہوئے بہت زیادہ جوش و جذبے سے کیا گیا. ماسکو کے ایک باشندے الیکسی کے الفاظ, ہم روس کے لیے انتہائی مثبت اور انتہائی نیک تمنائیں رکھتے ہیں, وہ جیتے گا. روس ہمیشہ سے سب سے اچھا اور سب سے طاقتور ہے. روس حکمرانی کرتا ہے. روس زندہ باد. یہ الفاظ تھے روس کے ایک رہائشی الیکسی کے. لیکن تیل کی گرتی ہوئی قیمتیں اور روس کے خلاف مغرب کی پابندیوں کے نتیجے میں روس اس سال کسی اقتصادی کساد بازاری کا شکار ہو سکتا ہے. مغربی کرنسیوں کے مقابلے میں روس کے روبل کی قدر تقریباً آدھی ہو چکی ہے, جس نے عام روسی شہری کو پریشان کر دیا ہے. ماسکو میں رہنے والی ایک خاتون ایلینا کہتی ہیں, میں ہر روز زر مبادلہ کی شرح کا جائزہ لیتی ہوں, اور میرے لیے زر مبادلہ کی شرح کو دیکھنا اس لیے دلچسپ تھا کیونکہ یہ شرح کبھی بڑھتی تھی اور کبھی گھٹتی تھی اور پھر بڑھ جاتی تھی, لیکن مجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. جب آپ کے پاس کچھ ہو ہی نہ تو آپ کا کوئی نقصان کیسے ہو سکتا ہے. یہ الفاظ تھے ایلینا کے. حتیٰ کہ خود صدر پوٹن نے روسیوں کو آنے والے دنوں کی ممکنہ مشکلات سے خبردار کیا. اگلے سال ہم مل کر بہت سے مسائل حل کریں گے, اور وہ سال ایک ایسا سال بنے گا جیسا ہم اسے بنانے کا فیصلہ کریں گے. اس کے نتائج اتنے مؤثر اور تعمیری ہوں گے جتنا کہ ہم میں سے ہر ایک انہیں بنانے کی کوشش کرے گا. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اگرچہ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ روس جلد ہی اپنے مسائل پر قابو پا لے گا, لیکن مسٹر پوٹن کے مخالفین ایک تاریک مستقبل کی پیش گوئی کر رہے ہیں. سابق روسی وزیر اعظم اور حزب اختلاف کے رہنما میخائل کیسیانوف کہتے ہیں, انجام قریب ہے, ملک پستی کے دہانے پر ہے. میرے احساسات اسی طرح کے ہیں. یہی وجہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ صورتحال میں تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئیں گے اور ہم اس کا حصہ بنیں گے. یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سن 2015 ایک بہت اہم سال ہے. میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک تاریخی سال ہو سکتا ہے. روس کے مالیاتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ کچھ کوشش کے ساتھ کسی اقتصادی بحران سے بچا جا سکتا ہے. زر مبادلہ اور منی مارکیٹ کے ایک ماہر سرگئی رومانچک کہتے ہیں,
Any improvement, even a very small local one, in general.
उमूमी पॉलिसी में कोई भी बेहतरी हत्या की एक छोटी सी मकामी बेहतरी मंडियों को मुस्तहकम कर सकती है. मिसाल के तौर पर यूरोपीय पाबंदियों में तोसी के लिए वोटिंग की जरूरत होगी और अगर रूस इन पाबंदियों में सख्ती के लिए कोई जवाब फराहम नहीं करता तो मुमकिन है कि हम इस मामले में कोई मुस्बत नतीजा हासिल कर सकें. ये अल्फाज थे सरगई रोमांचक के. रायामा के ताज़ा तरीन जायजे ये जाहिर करते हैं कि सदर पुतिन को अभी तक भरपूर अवामी हिमायत हासिल है जो 70-80% के दरमियान है. खास तौर पर क्राइमिया में रूसी जुबान बोलने वालों में ये हिमायत ज्यादा है. ये वो इलाका है जिसने गुज़श्ता मार्च में रूस से इल्हाक किया था, पानी और बिजली की इन किल्लतों के बावजूद जिसका उन्हें कभी सामना नहीं हुआ था. सेवास्तोपोल की एक रिहायशी नतालिया कहती हैं, हम आज इस चौक में कस्बे के लोगों के साथ मिलकर नए साल का जश्न मनाने और सदर पुतिन को देखने के लिए आए हैं. उन्होंने वादा किया है कि वो रिहायशी इमारतों की बिजली बंद कर देंगे, लेकिन हम हकीकतन सदर को देखना चाहते हैं. इसीलिए हम इत्तेहाद और कस्बे का मूड महसूस करने और नए साल का जश्न मनाने यहाँ आए हैं. क्राइमिया का इलहाक और बाकी मादा मशरकी यूक्रेन में रूसी अलहदगी पसंदों के लिए मास्को की हिमायत मगरबी मुल्कों की जानिब से मजम्मत का बायस बनी है और इसने रूसी इक्तसादी मुश्किलात में एक किरदार अदा किया है. कुछ रूसी इस मामले को फलसफियाना अंदाज में देख रहे हैं. रूस की एक तालिबा अनस्तासिया कहती हैं, हर मुश्किल के बावजूद हम रजाइत पसंदी में मजीद इजाफे के आदी हो चुके हैं, क्योंकि अगर आप हंसेंगे नहीं तो आप पागल हो सकते हैं. या अगर मजाक की बात की जाए, जैसा कि ये गुलूकार सांता क्लास से कह रहा है कि वो रूसियों को एक नया और गैर इस्तेमाल शुदा सदर किसी गिफ्ट बॉक्स में पैक करके भेज दे और सदर के तसल्ली बख्श न होने की सूरत में गिफ्ट बॉक्स पर वापसी का लेबल जरूर मौजूद हो. वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ सादिया असद.
इमरान, तुम उर्दू में ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प फीचर्स के लिए किस वेबसाइट पर जाते हो?
वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू वेबसाइट www.urduvoa.com पर और कहाँ?
जबरदस्त, मुझे भी सबसे ज्यादा www.urduvoa.com ही पसंद है.
चलो किसी बात पर तो हम दोनों में इत्तेफाक है.
www.urduvoa.com पर किसे इत्तेफाक नहीं होगा.
RD बर्मन अपनी धुनों में आज भी जिंदा. तफसीलात फिक्र व फन में.
तेरी बिना जिंदगी से कोई
लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर सचिन देव बर्मन के सपूत राहुल देव बर्मन, जिन्हें दुनिया आरडी बर्मन के नाम से भी याद करती है, फिल्मी मौसीकी का ऐसा नाम है जिसने हर दौर में नए तजर्बात किए और हर तजर्बे पर अपना लोहा मनवाया. वो सन 1961 में फिल्मों में आए. ये सोलो सॉन्ग और क्लासिकल फिल्मों का दौर था. आपकी कसम और आंधी आरडी बर्मन के सुरों से सजी इसी दौर की कामयाब तरीन फिल्में हैं.
फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तसव्वुरे जाना.
70 की दहाई के आखिरी सालों में फिल्मी मौसीकी ने एक और करवट ली. इस दौर में पंजमदा ने कैबरे सॉन्ग मुतारिफ करवाया जो सुपर डुपर हिट हुआ, खास तौर पर फिल्म कारवां का ये गीत. इसी दौर में देव आनंद फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा लेकर आए, जिसने जीनत अमान को तो हीरोइन बनाया ही, उन पर पिक्चराइज होने वाले गाने दम मारो दम का म्यूजिक देकर आरडी बर्मन भी फिल्मों में अमर हो गए.
दम मारो दम मिट जाए हम.
सन 1980 में पंजम दा लेजेंड सिंगर आशा भोंसले के साथ शादी के बंधन में बंध गए. उस वक्त की टॉप मोस्ट सिंगर और सुरों के बादशाह आरडी बर्मन एक हुए तो फिर उनके सामने भला कौन टिक सकता था. दोनों के कॉम्बिनेशन ने म्यूजिक इंडस्ट्री को ऐसे अनगिनत और लाजवाल गीत दिए जो अपना जवाब आप थे। सन 80 की दहाई में जमाना बदला तो आरडी बर्मन ने भी जमाने के साथ अपने म्यूजिक को नए अंदाज में ढाल दिया और नौजवान नस्ल को वो लव सॉन्ग्स दिए जो उस वक्त की डिमांड थे। आरडी बर्मन अपनी मौसीकी के जरिए 33 सालों तक लोगों के जहनों पर छाए रहे। गो के अब वो इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनकी धुनें सुनने वालों को आज भी अपने शहर में जकड़े हुए हैं। इस खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट, पता है urduvoa.com। सादिया असद, उर्दू VOA, वॉशिंगटन।
पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7:30, भारत में 8 और यहां वॉशिंगटन में दिन के 9:30 बजे हैं। खबरों के एक और बुलेटिन के साथ बेहजत हाजिर है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी से निमटने के लिए 21वीं आईनी तरमीम के बिल के अलावा आर्मी एक्ट 1952 में मजीद तरमीम का बिल हफ्ते के रोज कौमी असेंबली में पेश कर दिया गया। वफाकी वजीर इत्तलात परवेज रशीद, जिनके पास वजारत कानून इंसाफ का इजाफी कलमदान भी है, ने तरमीम के बिल कौमी असेंबली में पेश किए, तहम इस बारे में बहस नहीं की गई और इजलास पीर की शाम तक मुलतवी कर दिया गया। नई आईनी तरामीम का मकसद पाकिस्तान के खिलाफ जंग के मुर्तकिब और दहशतगर्दी के जराय में मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमात को तेजी से निपटाना और ऐसे नासिर की सरकोबी के लिए मौसर इकदाम करना है। वजीर आजम नवाज शरीफ की क्यादत में जुमे के रोज पार्लियामानी सियासी जमातों के एक मशावरती इजलास में आईनी तरमीम के मसवदे को पार्लियामान में पेश करने की मंजूरी दी गई। इस अहम इजलास में पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल राहील शरीफ के अलावा इंटेलिजेंस इदारे ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अहमद ने भी शिरकत की थी। लाहौर के एक हलके में वोटों की दोबारा गिनती के नतीजे में मुस्लिम लीग नूनी के उम्मीदवार करार पाए। तफसीलात लाहौर से अफजल रहमान की रिपोर्ट में सुनिए।
वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर परवेज रशीद ने पाकिस्तान के सरकारी टीवी पर अपने एक बयान में कहा है कि लाहौर में कौमी असम्बली के हल्के NA 122 की दोबारा गिनती के नतज के मुताबिक यहां से कबल वक्त जीतने वाले मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अयाज सादिक के हासिल करदा वोटों में मजीद 134 वोटों का इजाफा हो गया है, जिससे वजीर इत्तलात के बकौल कौम पर हक वाजे हो गए हैं कि इंतबात में धांधली के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इल्जाम बेबुनियाद हैं। परवेज रशीद का कहना था कि तहरीक इंसाफ दोबारा गिनती के इन नतज से मायूसी का शिकार हो गई है। दरी असना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि NA 122 में वोटों की दोबारा गिनती से धांधली के इल्जाम ही साबित हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इस हवाले से वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए कहा,
इसी बैग जो है ये तो सील्ड नहीं है, बैग खुले हुए हैं और बैग के अंदर फॉर्म 14 और 15 बहुत सारे बैग में मौजूद नहीं है। 30,000 के करीब बोगस वोट्स हैं और कोई तकरीबन हर पोलिंग स्टेशन पे अगर 1,000 वोट चली है उसमें से 300 से 400 का काउंटर फॉइल है और बाकी 500-600 का काउंटर फॉइल मिसिंग है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2013 के इंतखाबात की अज़सर नौ जांच के लिए एक तवील एहतजाजी मुहिम चला चुकी है, जिसके दौरान में 126 दिनों तक इस्लामाबाद में एहतजाजी धरने के अलावा मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी जलसे किए गए और फिर एहतजाजन हड़तालों के जरिए बड़े शहरों को बंद भी किया गया। NA 122 में दोबारा गिनती के लिए इमरान खान की दरखास्त पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दोबारा गिनती के लिए एक खसूसी कमीशन कायम किया था। इस कमीशन की सरकारी रिपोर्ट अगले हफ्ते मुतवक्के है। कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक NA 122 के 2013 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के मुकाबले में 9,000 के करीब वोटों की बढ़तरी से जीते थे। अब दोबारा गिनती में वफाकी वजीर इत्तलात के कहने के मुताबिक अयाज सादिक ही NA 122 से कामयाब करार पाए हैं। अफजल रहमान, उर्दू VOA, लाहौर।
कराची समेत मुल्क भर में साल 2015 का पहला दीनी त्यौहार عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے. بعض اسلامی تاریخوں اور حوالوں کے مطابق اس دن پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے, اور چونکہ یہ دن اسلامی مہینے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو منایا جاتا ہے, اس لیے نئے مہینے کا چاند نظر آتے ہی اس کے جشن کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. جشن میلاد النبی میں گھروں اور چوراہوں پر گھی کے دیے جلائے جاتے ہیں جو خوشی کی علامت ہوتی ہے. گھروں پر جھنڈے اور کمکمے لگائے جاتے ہیں. مساجد کو روشنیوں سے نہا دیا جاتا ہے. سڑکوں اور چوراہوں پر جگہ جگہ کیمپ لگائے جاتے ہیں. ان کیمپس میں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے ماڈل رکھے جاتے ہیں. 12 تاریخ کو جگہ جگہ سالگرہ کے کیک بھی کاٹے جاتے ہیں. بچوں میں عیدی مٹھائی اور کھانے پینے کی دیگر اشیاء تقسیم کی جاتی ہیں, اور شہر کے مختلف علاقوں سے جلوس نکالے جاتے ہیں جن میں لوگ نعتیں پڑھتے اور سیرت نبوی بیان کرتے ہیں. پاکستان اور بھارت کے حکام ایک دوسرے پر فائر بندی کی خلاف ورزی میں پہل کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ تازہ واقعے میں دونوں جانب 2 افراد ہلاک اور کم از کم 8 زخمی ہو گئے. پاکستانی فوج نے کہا کہ سیالکوٹ کے قریب ورکنگ باؤنڈری پر ہفتے کے روز بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورس کی مبینہ بلا اشتعال فائرنگ سے ایک 13 سالہ لڑکی سمیرا ہلاک ہو گئی, جبکہ شکر گڑھ سیکٹر میں سرحد پار فائرنگ سے ایک 8 سالہ بچہ مرسلین زخمی ہو گیا. ادھر بھارتی حکام کے مطابق کہوٹا سیکٹر میں سرحد پار سے پاکستانی فوجوں کی مبینہ فائرنگ سے ایک خاتون ہلاک اور 7 افراد زخمی ہو گئے ہیں. ایک ہفتے کے دوران ورکنگ باؤنڈری پر فائرنگ کے تبادلے میں پاکستانی رینجرز کے 2 اہلکار جبکہ بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورس کا 1 اہلکار ہلاک ہو چکا ہے.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
انڈونیشیا, ملائیشیا, سنگاپور, جاپان اور امریکہ کی کشتیوں اور امدادی عملے نے ہفتے کے روز ایئر ایشیا کے طیارے کے ملبے اور مسافروں کی لاشیں تلاش کرنے کا کام ایک بار پھر تیزی سے شروع کیا. مسافر طیارہ گزشتہ اتوار کو انڈونیشیا سے سنگاپور جاتے ہوئے لاپتہ ہو گیا, جس کے کچھ باقیات کی نشاندہی منگل کے روز بحیرہ جاوا میں ہوئی. جہاز پر عملے سمیت 162 افراد سوار تھے, جن میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا. انڈونیشیا کے حکام کے مطابق اب تک 30 لاشیں پانی سے نکالی جا چکی ہیں, اور ان میں اکثر امریکی بحری بیڑے USS سمپسن کے ہیلی کاپٹر نے تلاش کی. حکام کے مطابق انڈونیشیا کی ٹیم نے تقریباً 30 میٹر کے 2 بڑے ٹکڑوں کی زیر سمندر نشاندہی کی ہے. تلاش کے دائرے کو تقریباً 200 ناٹیکل میل سے زائد تک بڑھا دیا گیا ہے, جبکہ ہیلی کاپٹر جنوبی بورنیو کی ساحلی پٹی پر تلاش کی سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ موسم کی صورتحال اب بھی تلاش کے کام میں مصروف کارکنوں کے لیے ایک چیلنج ہے, اور آئندہ 24 گھنٹوں تک بھی شدید سمندری ہواؤں اور بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے. امریکہ نے کہا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی کا جرائم کی بین الاقوامی عدالت یعنی ICC میں شمولیت کے اقدام سے آزاد ریاست کے لیے اس کی خواہشات کے تکمیل کے امکان کو تقویت نہیں ملتی. ICC میں شرکت کر کے فلسطین اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کے الزامات لاگو کرنے کی کوشش کرے گا. اقوام متحدہ کے لیے فلسطینی سفیر ریاض منظور کا کہنا ہے کہ ICC میں شمولیت کی درخواست انصاف کے لیے کی جانے والی تگ و دو کے واسطے ضروری ہے.
This is a very significant step in which we will be going through it.
اقوام متحدہ کے لیے فلسطینی سفیر ریاض منصور کہتے ہیں کہ یہ ایک اہم پیش رفت ہے جس کے ذریعے ہم قانونی طور پر انصاف طلب کر سکتے ہیں. یہ ایک ایسا راستہ ہے جس پر چل کر ہم قابض طاقت اسرائیل کے ہاتھوں ہلاک ہونے والوں کے لیے انصاف تلاش کر سکتے ہیں. فلسطین کے صدر محمود عباس نے ان کاغذات پر اس وقت دستخط کر دیے تھے جب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اس ہفتے کے آغاز پر ایک قرارداد کو مسترد کر دیا, جس میں اسرائیل سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ 3 سال میں 1967 کی جنگ سے پہلے والی پوزیشنوں پر واپس ہو جائے, تاکہ ایک فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں آ سکے. اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نتنیاہو نے ICC میں شامل ہونے کی فلسطینی درخواست پر جوابی کارروائی کرنے کی دھمکی دی ہے, لیکن اس کی وضاحت نہیں کی. القاعدہ کا ایک اہم رکن امریکہ میں عدالتی کارروائی شروع ہونے سے چند دن قبل انتقال کر گیا. 1998 میں افریقہ میں امریکی سفارت خانوں پر بم حملے میں مبینہ طور پر ملوث ابو انصر لبی کی موت نیو یارک میں جمعے کے روز ہوئی. اس کے وکیل برنارڈ کلینمن کا کہنا ہے کہ ان کے موکل ہیپاٹائٹس سی اور جگر کے سرطان میں مبتلا تھا, اور جمعے کو نیو یارک کے ایک ہسپتال میں اس کی موت ہوئی. لیبیا سے تعلق رکھنے والے اللیبی اور ایک سعودی شخص خالد الفواز کے خلاف مقدمے کا آغاز 12 جنوری کو ہونا تھا ان دونوں پر تنزانیہ اور کینیا میں بم حملوں کا الزام تھا جن میں 200 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے. برنارڈ کا کہنا تھا کہ ان کے موکل اللبی کی صحت گزشتہ ماہ تیزی سے گرنا شروع ہو گئی تھی. وہ امریکی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی کی انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی فہرست میں بھی شامل تھا اور اسے اکتوبر 2013 میں امریکی اسپیشل فورسز نے لبیا کے دارالحکومت طرابلس سے ایک کارروائی کے دوران حراست میں لیا تھا. اٹلی نے سیاسی پناہ حاصل کرنے والوں سے نمٹنے کے لیے جو اقدامات اختیار کیے ہیں, انسانوں کی تجارت کرنے والوں نے اس سے بچنے کے لیے ایک نئی ترکیب کا استعمال شروع کیا ہے. اس کے نتیجے میں پناہ گزینوں کا ایک نیا ریلا ساحل کا رخ اختیار کرا ہے. ان میں سے زیادہ تر کا تعلق شام سے ہے. لندن سے وائس آف امریکہ کے آل پیسن کی رپورٹ کے ساتھ مدیحہ انور.
ایک ہفتے کے اندر دوسری مرتبہ اٹلی کے حکام نے اپنے ساحل کے قریب ایک جہاز سے غیر قانونی تارکین وطن کو بچانے کے لیے اقدامات کیے ہیں. اس مرتبہ جہاز میں تقریباً 450 افراد سوار تھے جن کے بارے میں خیال ہے کہ ان میں سے بیشتر کا تعلق شام سے ہے. بدھ کے دن بھی اس سے دو گنا تعداد میں پناہ گزینوں کو اٹلی کی ایک اور بندرگاہ کے قریب بچانے کے لیے کارروائی کی گئی تھی. ان کے بارے میں بھی خیال ہے کہ ان میں سے بیشتر شامی ہیں. دونوں ہی واقعات میں عملے کے ارکان فرار ہو گئے تھے اور جہاز کو ساحل کی جانب روانہ کر کے آٹو پائلٹ پر ڈال دیا گیا تھا. اس صورتحال میں اٹلی کے کوسٹ گارڈ اس بات پر مجبور ہو گئے تھے کہ ان لوگوں کو بچایا جائے اور بندرگاہ پر لایا جائے. انسانی تجارت کرنے والوں نے یہ طریقہ ایک ایسے وقت میں استعمال کرنا شروع کیا ہے جب اٹلی نے اپنا وہ آپریشن ختم کرنے کا اعلان کیا ہے جس کے تحت سمندر میں دور تک مزید گشتی کشتیاں روانہ کی جا رہی تھیں. لندن میں یونیورسٹی کالج کے پروفیسر جان سالٹ کا کہنا ہے کہ آپریشن ختم کرنے کا مقصد تارکین وطن کو ایک پیغام دینا ہے. اس آپریشن کو ختم کرنے کا مقصد یہ پیغام دینا ہے کہ آپ کو بچایا نہیں جائے گا, اس لیے آپ نہ آئیں. تاہم یہ ایک طویل المیاد حل ہے, اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے سے ہی یہ منصوبہ بنا چکے ہیں کہ وہ کسی بھی صورت آئیں گے. میرا خیال ہے کہ ابھی یہ دیکھنا ہوگا کہ طویل المدت بنیاد پر نئی پالیسی کارگر ہوگی یا نہیں. اٹلی اب یورپی یونین کی ایجنسی فرنٹک پر بھروسہ کر رہا ہے کہ وہ سیاسی پناہ حاصل کرنے والوں کی آمد سے نمٹنے میں مدد کرے. تاہم ادارے کے پاس وسائل کی کمی ہے اور گشتی کشتیاں بھی کم ہیں. انسانی تجارت میں ملوث گروہ غیر قانونی تارکین وطن کو یورپ بھیجنے کے لیے بہت زیادہ پیسے لیتے ہیں. بظاہر انہوں نے یہ ترکیب نکالی ہے کہ وہ کشتیوں کو آٹو پائلٹ پر ڈال کر ساحل کی جانب روانہ کر دیتے ہیں اور پھر اس سے قطع تعلق کر لیتے ہیں. اس صورت میں وہ کشتیوں سے تو محروم ہو جاتے ہیں, لیکن اس سے اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بقول پروفیسر سالٹ کے وہ پرانی ہوتی ہیں اور ان کی قیمت برائے نام ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ نئی ترکیب ہر ایک کے لیے بہت حیرت انگیز ثابت ہوئی ہے. اس بات کو نہ بھولیں کہ یہ باتیں تجارت کے زمرے میں آتی ہیں. میرا خیال نہیں کہ ہم حقیقی معنوں میں یہ سمجھ پائے ہیں کہ یہ کاروبار کیسے چلتا ہے. یہ بات بظاہر واضح ہے کہ انسانوں کی تجارت کا کاروبار ترکی میں مقیم شامی پناہ گزینوں کا بہت زیادہ استحصال کر رہا ہے اور انہیں یورپ بھیجنے کے لیے ایک نئی ترکیب کا استعمال کیا جا رہا ہے. پروفیسر سالٹ کا کہنا ہے کہ اس سے جنوبی یورپ کے ملکوں خاص کر اٹلی اور یونان پر خاصا بوجھ پڑ رہا ہے. مدیحہ انور, اردو وی او اے, واشنگٹن.
آسٹریلیا کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جنوبی ریاستوں میں جنگل کی آگ قابو سے باہر ہو چکی ہے اور ہزاروں افراد کو اپنے گھروں سے نکلنا پڑا ہے. آگ بجھانے والے عہدیداروں نے کہا ہے کہ جنوبی آسٹریلیا اور وکٹوریا ریاستیں انتہائی متاثر ہوئی ہیں, جہاں درجنوں مکانات یا تو تباہ ہو گئے ہیں یا انہیں نقصان پہنچا ہے. امریکہ کے صدر براک اوباما نے ہالی ووڈ کے فلم اسٹوڈیو سونی پکچرز پر ہیکنگ حملے کے الزام میں شمالی کوریا پر نئے اقتصادی پابندیاں عائد کرنے کی منظوری دے دی ہے. امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن کہتے ہیں کہ افورڈیبل کیئر ایکٹ, جسے اوباما کیئر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے, کے تحت گزشتہ برس قریب 70 لاکھ افراد نے ہیلتھ کیئر کوریج کے لیے دستخط کیے تھے. بائیڈن صدر براک اوباما کی جگہ ہفتے کے روز ہفتہ وار خطاب کر رہے تھے. نیو یارک کے پولیس کمشنر یہ نہیں چاہتے کہ پولیس عہدیدار وین جیان لیو کی آخری رسومات کے موقع پر کوئی سیاسی بیان دیں. لیو ان دو پولیس افسروں میں شامل ہیں جنہیں ایک اچانک حملے میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا. ایبولا مرض کا مقابلہ کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے کے نئے سربراہ اسماعیل نے ہفتے کے روز اپنے فرائض کی ذمہ داری سنبھال لی. ایک روز پہلے ان کے پیشرو نے پیشگوئی کی تھی کہ مرض کی بدترین وبا اس سال ختم ہو سکتی ہے. اور کینیا میں حزب اختلاف اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے گروپ کی جانب سے اعتراضات کے بعد ہائی کورٹ نے قومی سلامتی سے متعلق نئے قانون میں موجود چند متنازع شکوں کو معطل کر دیا. جمعے کے روز آنے والے فیصلے سے پولیس کو تفویض کردہ نئے اختیارات میں کمی اور میڈیا اور پناہ گزینوں پر عائد پابندیاں متاثر ہوں گی. گیب جوزلو کی رپورٹ انجم ہیرلڈ گل سے سنیے.
आइंदा समाअत तक हाईकोर्ट के जज जॉर्ज ओडोंगा ने कीनिया के कौमी सलामती से मुतालिक कानून में मौजूद 8 शिकों को मुअत्तल कर दिया है। इन शिकों में पुलिस को तफवीज करदा वो इख्तियार जिसकी रूह से वो मुश्तबा अफराद को 360 दिनों तक बगैर कोई जुर्म आयद किए हिरासत में रख सकती है और ऐसे मीडिया इदारों पर भारी जुर्माना आयद करना जो ऐसी तस्वीर नशर करें जो सरकार के नजदीक नापसंदीदा हों शामिल हैं। एक और शिक को भी मुअत्तल किया गया है जिसमें मुल्क में आने वाले पनाह गजीनों की तादाद को महदूद किया गया था। अपोजिशन से ताल्लुक रखने वाले कानून साजों और कीनिया के कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक ने इस कानून को हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया था। इंसानी हकूक की कमिश्नर सुजैन शतीखा ने वॉइस ऑफ अमेरिका को पनाह गजीनों पर आयद करदा पाबंदी का हवाला देते हुए बताया कि इस कानून में मौजूद चंद शिकें जाबेराना और आइन से मुतसादिम थीं। सुजैन का कहना था,
इसका नतीजा ये निकलता कि चंद पनाह गजीनों को वापस ऐसी जगहों पर भेजा जाता जहां उनकी जानों को खतरा था। मुझे इल्म नहीं कि इस कानून का इतलाक कैसे होता क्योंकि इससे किसी भी तौर मुस्तनद और हकदार पनाह गजीनों के हुकूक की पामाली होती। कीनिया में पहले से ही 5,00,000 के करीब पनाह गजी मौजूद हैं जिनमें से अक्सरियत का ताल्लुक सोमालिया से है। नए कानून से इनकी तादाद को 1,50,000 तक महदूद कर दिया जाता। इस कानून के इब्तदाई मुसवदे की मंजूरी वस्त दिसंबर में पार्लियामान में अबतरी के शिकार एक इजलास में दी गई थी। सुजैन शतीखा का कहना है कि इस कानून को जल्दी में मंजूर किया गया था और कानून साजों को इस पर बहस के लिए मुनासिब वक्त नहीं दिया गया था। पार्लियामान से मंजूरी के बाद कीनिया के सदर उहुरो केन्याटा ने इस पर दस्तखत कर दिए थे। सदर का कहना था कि नया कानून आइन से मुतसादिम नहीं है और इसमें की गई तरामीम कौमी सलामती के मफाद में है। कीनिया के हुक्मरान जुबली इत्तेहाद ने सोमाली अस्करियत पसंद ग्रुप अलशबाब की जानिब से दहशतगर्दी के बढ़ते हुए खतरे से निमटने के लिए इस कानून की हमायत की थी। अंजुम हेरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
शाम की जंग ने लेबनान के दूसरे बड़े शहर त्राबलस के दो मजाफाती इलाकों के दरमियान तवील अरसे से जारी झड़पों को मजीद हवा दी, लेकिन त्राबलस की एक सड़क के साथ जो तनाजे की फ्रंट लाइन है वाके एक बावर्ची खाने के अंदर दोनों कम्युनिटीज की खवातीन रोजी कमाने के लिए मिलकर काम करी हैं। त्राबलस से वॉयस ऑफ अमेरिका के जॉन ओवेंस की भेजी रिपोर्ट की मजीद तफसीलात सादिया असद से सुनिए।
त्राबलस की एक सड़क दो मजाफाती इलाकों को दो अलग अलग फिरकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद के दरमियान मुनकसिम करती है। इस सड़क की एक जानिब बाब अल तबाने है जो सुन्नी मुसलमानों की आबादी है, जबकि दूसरी जानिब जबले मोहसिन का मजाफाती इलाका है जहां अलवी शिया रहते हैं। ये दोनों मजाफात कई अशरों से झड़पों का मरकज बने हुए हैं, लेकिन अब बेहतरी की उम्मीद पैदा हो रही है क्योंकि अरसे से जारी नफरत और दुश्मनी को अच्छी खुराक के नाम पर एक तरफ रख दिया गया है। एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम रुआद अल तनमिया लेबनान के एक प्रोजेक्ट में दोनों कम्युनिटीज से ताल्लुक रखने वाली खवातीन मिलकर खाना पका रही हैं। इन खवातीन ने तजर्बेकार बावर्चियों की मदद से हालिया मौसम खिजा में खाना पकाने की तरबियत मुकम्मल की है और अब वो रेड क्रॉस जैसी तंजीमों को खाने बेचकर अपनी रोजी कमा रही हैं। लेबनान की गैर मुनाफा बख्श तंजीम रुआद अल तनमिया की सरबरा सारा अल शरीफ हैं। वो कहती हैं कि इस प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ खवातीन को मुतहद करना ही नहीं बल्कि उन्हें बा इख्तियार बनाना भी है। उनके अल्फाज, इस प्रोजेक्ट में उन्हें ये एहसास होता है कि हमारा दर्द सांझा है और अब हमारा मकसद भी सांझा है, इसलिए हमने इसे एक मकसद के लिए मिलकर काम करना शुरू किया है जो ये है कि हम अपने कुनबों की माली मदद के लिए आमदनी पैदा करना चाहती हैं। और जब आप उन्हें माली एतबार से बाख्तियार बनाना शुरू करते हैं तो इस तरह आप बिलवास्ता तौर पर उनके कुनबों की तालीम में इजाफा करते हैं। ये अल्फाज थे रुआद अल तनमिया की सरबरा सारा अल शरीफ के। शाम की जंग और अलवी फिरके से ताल्लुक रखने वाले शाम के सदर बशारुल असद की कार्रवाइयों के नतीजे में त्राबलस में तवील अरसे से मौजूद कशीदगियां अक्टूबर में एक बार फिर भड़क उठी। मुसल्ला अफराद और लेबनानी फौज के दरमियान झड़पों के बायस हजारों मकामी बाशिंदों को अपनी जानें बचाने के लिए इलाके से भागना पड़ा। लड़ाइयों में अस्करियत पसंदों के मुलविस होने ने ان خدشات کو ہوا دی کہ خود ساختہ اسلامک اسٹیٹ لبنان پر اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن تشدد کے ان حالات میں تقریباً 7 ماہ قبل سوق الطیب نامی لبنانی سماجی ادارے نے خواتین کو کھانے پکانے کے نئے ہنر سکھانے شروع کیے، جن میں روایتی کھانے مثلاً سم کے ہارا شامل تھی، جو ایک ایسا پکوان ہے جس میں مچھلی کو انناس کے بیجوں، ہرے دھنیے اور مرچوں کی چٹنی سے بھر کر پکایا جاتا ہے۔ بابل تبانے کی ایک رہائشی ہانا آواد کھانا پکانے کے ان سیشن سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہے۔ ہم میں سے ہر ایک شروع میں تو الگ الگ بیٹھی رہتی تھی، ہم ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور سوچتے تھے کہ اس خاتون کا تعلق وہاں سے ہے اور میرا تعلق یہاں سے ہے۔ پھر دوسرے یا تیسرے سیشن کے بعد ہم نے ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش کی، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مزید وابستہ ہونے کی کوشش کی، اور میں نے در حقیقت یہ کوشش کی۔ اور اب جب ہم ملتے ہیں تو ہم دروازہ بند کر دیتے ہیں تاکہ باہر کے لوگوں کو ہماری باتیں سن کر یہ پتہ نہ چل سکے کہ ہم کتنے خوش ہیں۔ یہ الفاظ تھے ہانا آواد کے۔ وفا حضوری جو جبل محسن میں رہتی ہیں اس سے اتفاق کرتی ہیں۔ اب ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہوئے 8 ماہ ہو گئے ہیں، ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی خاندان ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی ایک غیر حاضر ہوتی ہے تو ہم سب اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں آئی۔ اب ہمارا واقعی ایک دوستانہ ماحول ہے۔ ایک اور خاتون مواد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ امن کے زمانے میں بھی روزگار ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے، مگر دوسری کمیونٹیز سے دوست بنانے کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ لیکن اس پروجیکٹ نے اس کے اپنے تصورات پر جو اثر ڈالا ہے وہ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں واقعی خوش ہوں، میں ایسا کچھ کر سکتی ہوں جو مجھ میں بہتر تبدیلی لائے۔ میں وہاں ہمت ہار کر نہیں بیٹھی رہی، یہ ایک بڑا قدم ہے جو میں نے اٹھایا ہے۔ سارا الشریف اس علاقے کے مرکز میں واقع رواد التنمیہ کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں۔ 2 سال قبل جب سے یہ فلاحی ادارہ اس علاقے میں قائم ہوا ہے، اب تک کمیونٹیز کے درمیان 11 بار لڑائیاں ہو چکی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب آپ خواتین کو با اختیار بناتے ہیں تو آپ پورے گھرانے کو با اختیار بنا رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خواتین دوسروں کے دروازوں پر مالی مدد کے لیے دستک دینے کے بجائے خود اپنی خوراک اور تعلیم حاصل کر سکتی ہیں۔ طرابلس میں جاری تنازع کی وجہ سے کوکنگ پروجیکٹ کے سرکاری کھانے تاخیر کا شکار ہوئے ہیں، لیکن 13 نئی تربیت یافتہ باورچی خواتین اپنے پکائے ہوئے کھانے اداروں کو بیچ کر اپنا روزگار کما رہی ہیں۔ انہیں توقع ہے کہ وہ مستقبل قریب میں ڈبوں میں بند کھانے بھی فروخت کرنا شروع کر دیں گی۔ کھانوں کے آرڈرز مسلسل آ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ خواتین آنے والے دنوں میں بھی مسلسل مل کر کھانے پکا سکیں گی، جس سے نفرت کی دیواریں گرنے میں مدد ملے گی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسی کا ترجمان اداریہ، آئیے سنتے ہیں۔
پوری دنیا میں جبکہ ایک اندازے کے مطابق 2 کروڑ 10 لاکھ لوگ انسانی تجارت کی صعوبتیں بھگت رہے ہیں، امریکہ اس کا قلع قمہ کرنے میں پوری طرح مصروف ہے، جسے صدر اوباما نے ہمارے دور میں انسانی حقوق کا سب سے بڑا مسئلہ قرار دیا ہے، یعنی جدید دور کی غلامی۔ ہر سال محکمہ خارجہ انسانی تجارت کے خلاف کی جانے والی سرکاری کوششوں کے بارے میں ایک جامع رپورٹ جاری کرتا ہے۔ رپورٹ میں 188 ملکوں میں عالمی صورتحال کا جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں قانون کے نفاذ، متاثرین کی شناخت اور تحفظ اور بچاؤ کی کوششیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ ہم نے بیرونی ملکوں اور امریکہ میں انسانی تجارت کا قلع قمہ کرنے کے لیے، جہاں بہت سے لوگوں کو دھوکے سے لایا جاتا ہے، کوششیں تیز کر دی ہیں۔ 11 دسمبر کو امریکہ میں ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکمے نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ملک کے سب سے بڑے हाईवे ट्रैवल सेंटर ऑपरेटर से शराकत की है ताकि इनके मुलाजमीन को इस बात की तरबियत दी जा सके कि वो ऐसे लोगों पर नजर रखें जिन्हें इस मुल्क के अंदर इनकी मर्जी के खिलाफ एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा हो और फिर मुतालिका हुकाम को इनके बारे में वो मुत्तला कर दें। अमरीका में ट्रैवल सेंटर्स DHS को तरबियत और मालूमात से मुतालिक मवाद मुहैया करेंगे। ये मवाद पूरे अमरीका में 250 से ज्यादा मकामात पर 15,000 से ज्यादा मुलाजमीन को मुहैया किए जाएंगे। इनमें पोस्टर्स, हैंडआउट और मफाद आमा का ऐलान शामिल होगा। इन मवाद की मदद से ट्रैवल सेंटर्स ऑफ अमेरिका के मुलाजमीन और इनके ग्राहकों को इस बात में मदद मिलेगी कि वो इंसानी तिजारत की मखसूस अलामतों पर नजर रखें और इनकी निशानदेही करें और साथ ही मुश्तबा मामलात को रिपोर्ट करने के बारे में मालूमात हासिल कर सकें। मुतासरीन अक्सर खुद को एक गैर मुल्क में पाते हैं जहां की जबान वो नहीं बोल सकते। इसके अलावा इंसानी तिजारत करने वाले बेशतर मुतासरीन से इनके सफरी और शनाख्ती दस्तावेजात अपने कब्जे में ले लिए जाते हैं और इनसे ये कहा जाता है कि अगर उन्होंने फरार होने की कोशिश की तो उन्हें या उनके अपने मुल्क में उनके अहल खाना को नुकसान पहुंचाया जाएगा या उनके खानदान को कर्जों का बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। इंसानी तिजारत के खिलाफ जंग में ट्रकों की आमद रफ्त के कारोबार में ट्रैवल सेंटर्स ऑफ अमेरिका की शमूलियत एक कलीदी हैसियत की हामिल है। ट्रक ड्राइवर्स जिन्हें इंसानी तिजारत की मुमकिन अलामतों और उन्हें रिपोर्ट करने के तरीकों का इल्म होता है पूरे मुल्क में एक अहम वसीले का काम दे सकते हैं।
अभी आपने इदारिया सुना जिसमें हुकूमत अमरीका के ख्याल की तर्जुमानी की गई। अगर आप कोई तबसरा करना चाहते हैं तो इस पते पर खत लिखिए एडिटोरियल्स वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन DC 20237 USA। आप वॉइस ऑफ अमेरिका के एडिटोरियल होम पेज पर भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और हमारे तमाम ताज़ा इदारिये पढ़ सकते हैं। पता है www.voanews.com/editorial।
हेल्थ रिपोर्ट के साथ मैं हूं शहनाज नफीस। आज हम बात करेंगे फेफड़ों के सरतान और उससे मुतल्लिक एक प्रोटीन के बारे में। दुनिया में हलाकतों की एक बड़ी वजह फेफड़ों का सरतान बताई जाती है। बरतानिया में माहिरीन ने एक ऐसी प्रोटीन का पता चलाया है जो फेफड़ों के कैंसर के फैलाव की जिम्मेदार है। तिबी माहिरीन का कहना है कि हर 10 में से 9 अफराद का सरतान से हलाकत की वजह कैंसर की रसोली का जिस्म में फैल जाना है। इसलिए ऐसी थेरेपी का दरियाफ्त करना कि जिससे सरतान के फैलाव को रोका जा सके इंतहाई जरूरी है। कैंसर रिसर्च यूके मॉन्चेस्टर इंस्टीट्यूट से मुंसलिक तिबी माहिरीन ने TIM1 नामी जिस प्रोटीन का पता चलाया है वो कैंसर की रसोली के खलियों को जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्सों तक फैलने से रोकता है। ताहम फेफड़ों के सरतान पर इस प्रोटीन के मनफी असरात मुरतब होते हैं। रिसर्चर्स के इस ग्रुप की तर्जुमान इमा स्मिथ हैं। इमा का कहना है कि TIM1 नामी प्रोटीन सरतान के खलियों को जोड़ के रखती है जबकि फेफड़ों का सरतान इस बंदिश को तोड़ देता है।
And this means that the bonds holding the lung cells together are more easily broken apart and the cells can
और इसका मतलब ये है कि ये बंधन जो फेफड़ों के खलियों को जोड़ के रखता है आसानी से टूट सकता है और इस तरह ये खलिये पूरे जिस्म में फैल सकते हैं। इमा स्मिथ कहती हैं कि अगर फेफड़ों का ये कैंसर जिस्म के हसास हिस्सों मसलन दिमाग और जिगर तक फैल जाए तो इससे जिस्म के कई आज़ा काम करना छोड़ देते हैं और ये बात बिलाखिर मौत का सबब बनती है। इस नई तहकीक के बाद रिसर्चर्स अब एक ऐसे इलाज के दरियाफ्त पर काम कर रहे हैं जिससे के TIM1 नामी प्रोटीन के मनफी असरात को रोका जा सके।
I mean, this is an early stage research, but what the goal would be is to design a therapy to target.
ये तहकीक अभी इब्तिदाई मरहले में है लेकिन इसका हदफ एक ऐसी थेरेपी को डिजाइन करना है जो इस मॉलिक्यूल को निशाना बनाए और इसकी कारकर्दगी को फिर से फाल करे। इससे असल में फेफड़ों के कैंसर का दूसरे हिस्सों तक फैलना बंद हो जाएगा। ये अल्फाज थे रिसर्चर इमा स्मिथ के। इस TIM1 नामी प्रोटीन के बारे में एक मुफस्सिल रिपोर्ट जर्नल सेल रिपोर्ट्स में शाया हुई है। शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका,
واشنگٹن.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بھارت میں 10:30 اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1:00 تک سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا پہلا نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہو چکا ہے. اس پہلے نیوز شو کے ایڈیٹر قمر عباس جعفری تھے, میرے ساتھ پروڈیوسر نیلوفر مغل تھی, انجینئر مارٹن کراسس. بہجت آپ سے یہ نیوز شو ختم کرنے کی اب اجازت چاہتی ہے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد خبروں کا ایک اور بلٹن لیے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی. آج ہفتہ ہے اور ہفتے کو آپ کے لیے پروگرام ان دا نیوز پیش کرتے ہیں اسد حسن. ابھی تھوڑی دیر کے بعد پہلے خبریں سنے گا اور اس کے بعد پروگرام ان دا نیوز اسد حسن کے ساتھ.